بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، عبرت عاشورا کے عنوان سے آج ہم اپنی آٹھویں گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، عبرت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے قلب میں نور بصیرت رکھتا ہو۔ وہ چیزیں کہ جو انسان کے قلب میں نور بصیرت کو پیدا کرتی ہیں، ان میں سے ایک چیز گزشتہ اقوام کے حالات اور واقعات، ان کے اندر تدبر، ان کے اندر تفکر انسان کے اندر بصیرت کو ایجاد کرتا ہے۔ مرحلہ یہ ہے کہ جو غلطیاں انہوں نے دہرائی ہیں وہ غلطیاں ہم نہ دہرائیں، واقعات کو سنیں، ان میں تفکر اور تدبر کریں، لیکن اپنے لیے کوئی راہ عمل اگر ہم معین نہ کر سکیں، نہ ہم صاحب عبرت کہلائیں گے اور نہ صاحب بصیرت۔ لہذا اب تاریخ میں بہت سارے واقعات، بہت ساری چیزیں ہیں، لازمان انسان سب کو نہ بیان کر سکتا ہے اور نہ سب کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن تاریخ میں کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کی بصیرت طول تاریخ میں دیگران کے لیے نمونہ عمل کے طور پر نظر آتی ہے۔ ان میں سے مثلا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آج ان دو شخصیتوں کے حوالے سے گفتگو کروں، اور کل اگر خدا نے توفیق دی تو گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ ایک جاہلیت ہے، معارف دینی سے جاہلیت، ہمیں توحید سمجھ میں نہ آئے، ہمیں نبوت سمجھ میں نہ آئے، قیامت کا کانسیپٹ ہمارے پاس، دیکھیے میں نے بارہا اس کو عرض کیا ہے اور بار بار تکرار کروں گا، معارف توحید کا معلوم، معارف دینی کا معلوم ہونے سے ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے پتہ ہے اللہ ایک ہے، مجھے پتہ ہے نبوت اور امامت، کتنے نبی کتنے امام، ان کے نام کیا ہیں۔ قیامت کی معرفت کا معنی ہرگز نہیں ہے کہ ہاں ہمیں معلوم ہے ایک دن قیامت آئے گی، نہیں، تھیوریٹیکلی طور پر حل ہونے کے بعد عملاً میرے وجود سے جب تک ان کا اظہار نہیں ہوگا تب تک ان معارف کے جاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توحید عملی یہ ہے کہ میں مقام توکل پر آؤں، خدا پر توکل کرنا سیکھوں، خدا پر توکل کرنے کے معنی کیا ہیں، تسلیم و رضا کی منزل کیا ہے، یہ سارے مقامات جب تک میں اس جگہ پر نہیں پہنچ جاؤں گا توحید جاننا مہم نہیں ہے۔ نبوت و امامت کا مطلب یہ ہے کہ میں امام کی اطاعت کی اس منزل پر پہنچوں کہ جو اطاعت قرآن مجھ سے چاہتا ہے۔ قیامت کا معنی یہ ہے کہ حتیٰ میں اپنی تنہائی میں بھی معصیت الہی کو انجام نہ دوں تب پتہ لگے گا کہ میرا قیامت پر ایمان ہے یا نہیں ہے، تب میرا معلوم ہوگا کہ مجھے اللہ نے جو دوزخ اور عذاب کا ذکر کیا ہے اس پر میں ایمان لایا ہوں یا نہیں۔ لہٰذا معارف سے مراد ہماری صرف ان کا جان لینا نہیں ہے بلکہ عملی صورت میں میرے وجود سے ان کا ظہور ہے۔ جاہلیت کی دوسری قسم کیا ہے کہ جاہل تھے نہیں لیکن عوامل ایسے آئے کہ جاہلیت کی طرف انہوں نے پلٹا کھایا۔ دونوں مقامات انشاءاللہ دوسرا مقام کل عرض کروں گا، اور عرض کروں گا کہ جاہلیت، ہم جب جاہلیت سے مراد لیتے ہیں تو ہم نے ایک فکر بنا کر رکھی ہوئی ہے کہ اسلام آنے سے پہلے جو معاشرہ تھا عربوں کا بس وہ جاہلیت ہے، ایسا ہرگز نہیں، وہ جاہلیت قدیم ہے۔ اگر ویسے ہی آثار آج کے لوگوں سے ظہور ہو رہے ہوں تو پی ایچ ڈی کیا ہوا، ماسٹرز کیا ہوا، ڈاکٹر انجینئر ہوتے ہوئے بھی جاہل ہو سکتا ہے۔ تو وہ آثار کیا ہیں جن کے بنا پر ہم مشخص کریں گے، اسی طرح سے آثار جہل انسان کے اندر، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ یقیناً سارے مومنین ہیں، میں اپنے جیسے گناہگاروں کی بات کر رہا ہوں. ہمارے پاس کوئی آئینہ ایسا ہونا چاہیے، کوئی سٹینڈرڈ ایسا ہونا چاہیے جس میں دیکھنے کے بعد میں اندازہ لگاؤں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے اندر جہل موجود ہو. اس لیے کہ جس قلب کے اندر جہل کی تاریکی چھائی ہوئی ہو، وہاں بصیرت کا چراغ کبھی روشن نہیں ہوتا. لہذا مجھے اپنے قلب سے اس جہالت کے آثار کو نکالنا ہوگا. کل عرض کروں گا کہ جہل کا آثار، انسان جاہل اپنے خود رویے سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ جاہل ہے یا نہیں. اور تیسرا اور آخری مرحلہ انشاءاللہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ جو بازگشت ہے، برگشت ہے، اس کے عوامل کیا ہیں. بصیرت کے لیے دو شخصیات جنہوں نے تاریخ میں واقعاً اپنا اہم کردار عطا کیا، ایک مقام پر جناب عمار یاسر اور دوسرے جناب مالک اشتر. خدا توفیق ہمیں عنایت کرے تو کبھی ایک مفصل گفتگو صرف جناب عمار اور جناب مالک اشتر کے اوپر ہو. واقعاً ضرورت ہے، تاریخ میں ان کے کرداروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں جناب عمار کے بارے میں صرف مختصر گفتگو کروں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کل میں نے آپ کو ایک بات بتائی، غلام تھے، اس قدر شکنجہ دیا گیا کہ بالآخر آپ اپنی اس تکلیف کے مقابلے پر آپ نے کیا کیا، آپ نے کفر کے کچھ جملے بولے اور آپ کی جان چھوٹی. لیکن منافقت کا جو اس زمانے کے اندر نیٹورک ہے وہ اتنا تیز تھا کہ آپ کے پہنچنے سے پہلے آپ کی خبر پیغمبر تک پہنچ گئی. ایمان میں اور نفاق میں اگر فرق کرنا ہو تو ایک مرحلہ یہ بھی ہے. مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے برادر مومن کی برائیوں اور عیبوں کو چھپاتا ہے، دوسروں سے چھپاتا ہے. دیکھیں، چھپانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کریں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ کہ اگر آپ نے کسی برادر دینی سے کوئی غلطی دیکھی ہے، تنہائی میں اس کو تذکر دیں کہ بھائی میں نے تمہارے اندر یہ خرابی دیکھی ہے، ممکن ہو تو اسے ٹھیک کرو. اس سے پہلے کا مرحلہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کا مرحلہ یہ ہے کہ اگر کوئی برائی دیکھی ہے تو اس کی توجیہ کرو. اب مثلا آپ میرے بارے میں اگر یہ جانتے ہیں کہ بھائی یہ مولانا صاحب ہیں، عالم دین ہیں، اتنے سال انہوں نے درس پڑھا وغیرہ وغیرہ، اور کل کہیں کسی مقام پر آپ مجھے دیکھیں کہ میرے ہاتھ میں ایک مثلا شراب کی بوتل ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ مومن اور منافق کا فرق یہاں سے پتہ لگتا ہے. مومن ہوگا تو پہلے مرحلے میں توجہ کرے گا کہ بھائی یہ مولانا میں جانتا ہوں، ان کا سابقہ بہت اچھا ہے، یقیناً یہ بوتل ان کی اپنی نہیں ہوگی، کسی سے لے کے چھین کر کہیں پھینکنے جا رہے ہوں گے، پھر بھائی مجھے کیا پتا اس بوتل کے اندر کیا ہے وغیرہ وغیرہ. کتنی توجیحات ہیں جو کی جا سکتی ہیں. لیکن منافق کو بہانا چاہیے آبرو ریزی کا، لہذا وہ کیا کرے گا؟ فوراً جا کے اعلان، ارے بھائی یہ مولانا تمہیں پتا نہیں، کل اتنی بڑی بوتل میں نے خود ان کے ہاتھ میں دیکھی. اتنا کہنا کافی ہے میری آبرو ریزی کے لیے؟ کافی ہے. اس لیے کہ جب لوگوں کو پتا لگے گا کہ بھائی مولانا، اب معلوم نہیں ہے کسی کو کہ کیا ہے، واقعہ کیا ہے، لیکن تہمت کا اثر کتنا خوفناک ہو سکتا ہے. لہذا اگر صحیح شرعی نظام جاری ہو تو تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں. اس لیے کہ اس کا مومن کی آبرو بہت قیمتی ہے. دیکھیں وہ کون سا مقام ہے کہ جہاں پر آپ کسی کی اگر غلطی دیکھ لیتے ہیں اس کو برملا کر سکتے ہیں؟ جہاں پر شخص کا سابقہ فسق و فجور کا ہو. ایک آدمی ہے جو علنی فسق و فجور کرتا پھرتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے، نہ اللہ سے نہ عوام سے، علنی اعلاناً سب کے سامنے فسق و فجور، چونکہ اس نے اپنی حرمت کو خود ضائع کیا ہے، لہذا اللہ اجازت دیتا ہے کہ اگر تم نے ایسے کسی فاسق اور فاجر سے کوئی بری بات دیکھی، اسے لوگوں تک پہنچاؤ. کیوں؟ وہاں پر غیبت نہیں کہلائے گی، وہاں پر تہمت نہیں کہلائے گی، اس لیے کہ اس کا سابقہ برا ہے. لیکن جس شخص سے آپ نے پہلے کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی، جس شخص سے آپ نے کوئی فسق و فجور نہیں دیکھا، اگر آپ نے خدا نخواستہ دیکھ بھی لیا تو عمل کیا ہے؟ عمل یہ کہ اس کا استتار کرو. اور اگر دیکھیے، ہم نے دیکھا نہیں، پیتے ہوئے تو کسی نے نہیں دیکھا مجھے، ہاتھ میں صرف بوتل تھی، لیکن کیا ہوگا؟ تہمت کا اثر، میں جو گناہ نہیں کیا وہ میرے سر آ جائے گا. لہذا مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ چونکہ مومن اسماء الہی کا مظہر ہے، اگر پروردگار عالم گناہوں کو چھپانے والا ہے, ستار العیوب ہے, تو مومن کو ستار العیوب ہونا چاہیے. دوسروں کی غلطیوں کو اپنی زبانوں کی لذت قرار مت دیں کہ فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. کوشش کریں کہ دوسروں کے عیوب کو چھپائیں. اگر گناہ کر رہا ہے تنہائی میں اس کو تذکر دیں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہی ہے. مرحلہ یہ ہے کہ جس مقام پر اب حضرت عمار نے جو کیا وہاں پر قلب مطمئن ہے ان کا, لہذا کیا ہوا, روتے ہوئے پیغمبر کی خدمت میں پہنچا. اب پیغمبر عمار کا انتظار کر رہے ہیں. عمار آئے تو پوچھا پیغمبر نے, عمار جو تم نے کیا اس وقت تمہاری دل کی حالت کیا تھی؟ کہا مولا میں دل میں پوری طرح ایمان کے لیے مطمئن تھا. عمار کی خاطر اللہ نے آیت کو نازل کیا اور نازل کر کے فرمایا کہ ایسا شخص کہ جو اکراہ کی حالت میں اگر کفر کا اعلان کر بھی دے مگر اس کا دل اگر مطمئن ہے ایمان سے تو وہ صاحب ایمان ہے. اب دیکھیے, بعض روایات کے مطابق حضرت نے جناب عمار کے لیے لفظ فقیح استعمال کیا ہے, لفظ فقیح. اور فقاہت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ہمارے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جی فقیح کہاں سے آ گیا, رسول کے زمانے میں فقیح ہو سکتا ہے. ابھی آیت اتری نہیں ہے لیکن اسلام کے آیات کے حدیث پیغمبر کی روشنی میں اپنے لیے لائحہ عمل طے کرنا اسی کو فقاہت کہتے ہیں. عمار نے اپنے لیے لائحہ عمل طے کیا, عمار نے وہ راستہ استعمال کیا جس کو تقیہ کہتے ہیں. جاؤ اور تو نے تاریخ میں جا کر دیکھو, عمار کا عمل بھی, تائید رسول بھی, قرآن کی آیت بھی. تو اب جو تقیہ کرے وہ مسلمان ہے یا جو تقیہ نہ کرے کون ہے؟ پیغمبر بلکہ کیا کہہ رہے, کہہ رہے اے کاش تیرے ماں باپ نے بھی تیری طرح سے. یہ مقام یہ بتا رہا ہے کہ جناب عمار کے مقابلے میں جناب سمیہ جناب عمار کے مقابلے میں ان کے والد جناب یاسر اور جناب سمیہ کا دین کے بارے میں جو انسان کی فقاہت اور اس کا جو نظر ہے جناب یاسر کی اور جناب سمیہ کی وہ نظر نہیں ہے جو جناب عمار کی ہے. اور یہی جناب عمار کی دین کے بارے میں جو نظر ہے اس نے جناب عمار کو وہ بصیرت عطا کی ہے جس کی تعریف پیغمبر نے بھی کی ہے, امیر المومنین نے بھی کی ہے. تفصیلاً انشاءاللہ میں حالات جناب عمار پہ میں نے عرض کیا, گفتگو کروں گا کبھی خدا نے اگر مجھے توفیق دی. لیکن جناب عمار کا کمال کیا ہے؟ جناب عمار اس حد تک پیغمبر کے نزدیک ہیں کہ مدینہ کے اندر 3 مرتبہ پیغمبر پر ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. البتہ اگر میں بخاری کی روایت کو مان لوں تو اس کے تحت, بلکہ مانتا ہوں کہ اسی کے تحت پیغمبر کی شہادت بھی ٹیررسٹ اٹیک کا نتیجہ ہی ہے. کوئی گولی سے مارتا ہے, کوئی زہر سے شہید کرتا ہے, ہمارے پاس بخاری کی روایت موجود ہے. لیکن اس کے مقابلے پر پیغمبر کے اوپر 3 مرتبہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا. آخری ٹیررسٹ اٹیک, آپ آ رہے ہیں درے میں, گزر رہے ہیں, 6-7 آدمی اوپر کھڑے ہوئے ہیں پتھر پھینکنے کے لیے تیار. اسی وقت اللہ نے انتظام کیا, بجلی چمکی, ان تمام افراد کے چہرے پیغمبر نے بھی دیکھ لیا, عمار نے بھی. پلان فیل ہو گیا, آ گئے اور آ کر پیغمبر کے قدموں میں آ کر توبہ کی, ریکویسٹ کی کہ مولا ہماری عزت رکھ لینا. پیغمبر نے کہا معاف کر دیا, کہا نہیں بتاؤں گا میں کسی کو. اب عمار کو تو پتا ہے کہ کون کون ہے, عمار کو بھی پیغمبر نے کہا سب کو مت بتانا. لیکن اب تاریخ اسلام ہم سے سوال کرتی ہے کہ اصحاب میں سے بعض افراد آ کر کیوں عمار سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ عمار ان میں سے میں تو نہیں تھا. کچھ لوگ آ کر عمار سے ان 7 افراد کے بارے میں, جب پیغمبر نے بتا تو دیا کہ کچھ لوگ مجھے مارنے آ رہے تھے اور مجھے پتا ہے وہ کون لوگ تھے, عمار کو بھی پتا ہے میں کون لوگ تھے. تو کچھ صحابی ایسے ہیں تاریخ میں جو لوگوں کے سامنے آ کر جناب عمار سے کہتے تھے, عمار میں تو نہیں تھا نا ان لوگوں میں, میں تو نہیں تھا. بھائی ہمارے ہاں اردو میں ایک ضرب المثل استعمال کی جاتی ہے, داڑھی میں تنکا. داڑھی میں تنکے کی مثل یہ ہے کہ ایک شخص نے چوری کی اور پتہ لگ گیا کہ چوری ہوئی تو انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا کہ بھائی چور بھاگے نہیں، لیکن ابھی چور کا پتہ نہیں لگ رہا کہ چوری کس نے کی ہے۔ تو ایک ہوشیار آدمی کو بلایا گیا کہ یار چور نہیں پکڑا جا رہا۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کو لائن میں کھڑا کر دو۔ لائن میں کھڑے ہو گئے، اس نے کہا دیکھو مجھے اللہ نے خاص علم دیا ہے، مجھے اس سے فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ چور کون ہے۔ کہا آپ اپنے علم سے بتائیں۔ کہا بالکل مجھے پتہ لگ گیا علم سے کون ہے۔ کہا دیکھو چور وہ ہے جس کی داڑھی میں تنکا ہے۔ تو جو چور تھا اس نے نفسیاتی طور پر فوراً اپنی داڑھی صاف کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا یہی ہے۔ جہاں دل میں شکوک ہوتے ہیں وہاں سوال کیا جاتا ہے۔ اگر قبلہ آپ نے کبھی کچھ نہیں کیا تھا تو عمار سے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ لہذا مقام مقام عبرت یہ ہے۔ اب جناب عمار، اس کے علاوہ اتنے فضائل موجود ہیں۔ جنگ صفین میں جناب عمار کی عمر 70 سال کے آس پاس ہو چکی ہے، بڑھاپا ہے جناب عمار پر، لیکن جنگ میں آئے صرف اس لیے ہیں کہ ایک امیر المومنین کا ساتھ دینا ہے، ایک مرحلہ۔ دوسرا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، پیغمبر نے ایک پیشن گوئی کی ہے، کیا؟ کہ عمار کو گروہ باغی قتل کرے گا۔ متفق علیہ، شیعہ سنی دونوں منابع میں موجود ہے۔ اور مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ آج 1400 سال کے باوجود بھی آپ تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ بغاوت کس نے کی ہے، حدیث کے باوجود، پیشن گوئی کے باوجود۔ میں حیران ہوتا ہوں، جو باتیں پیغمبر نے کبھی نہیں کی اس کے متعلق آج کل سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں گے ہر دوسرے دن کہیں پائپ لائن پھٹ جائے، پیغمبر نے فرمایا تھا فلاں جگہ سے پانی نکلے گا، کچھ ہو جائے دنیا میں، کچھ ہو جائے فوراً سے ایک پیشن گوئی بن جاتی ہے، پیغمبر نے فرمایا تھا، پیغمبر کے۔ تو جو پیغمبر کی متفق علیہ ہے کبھی اس پر کیوں نہیں بات کی؟ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، تو جب باغی گروہ نے قتل کر دیا تو اب اعلان کرو نا کہ پیغمبر کی پیشن گوئی ثابت ہو گئی۔ تو جس کو پیغمبر باغی کہہ رہے ہیں تم صحابی کہنا چاہتے ہو؟ پیغمبر باغی کہہ رہے ہیں تم صحابی کہنا چاہتے ہو؟ ہمارا تمہاری جنگ اسی کی ہے۔ پیغمبر جس کو باغی، تم صحابی، تو ہم کس کی بات مانیں؟ تمہاری مانے، پیغمبر کی مانے؟ لہذا عزیزان من، حضرت عمار، اب ظلم یہ ہے، جناب عمار جب حضرت امیر کے لشکر میں حضرت کی طرف سے آئے تو اب آپ کا وجود امیر کے لشکر کے لیے دل کی تقویت کا باعث ہے، اس لیے کہ عمار جس گروہ کے ساتھ ہیں وہ گروہ حق پر ہے۔ جو جناب امیر کے لیے تاریخ میں حق کا نشان بن جائے اسے عمار کہتے ہیں۔ اور جناب عمار یہ جانتے ہوئے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، جانتے ہوئے میں شہید ہو جاؤں گا، پیشن گوئی ہے پیغمبر کی، لیکن آپ امیر کے لشکر میں موجود ہیں، جو اپنی موت کا یقین رکھتے ہوئے فیصلہ کرے اسے عمار کہتے ہیں۔ جناب عمار کا یہ مرتبہ ہے۔ لہذا اب کیا ہوا؟ اب ادھر تو پہلے شکوک و شبہ چل رہے تھے، لیکن یہاں عمار یاسر ہیں، وہاں جہالت کا سربراہ عمرو ابن عاص ہے، وہ شیطانوں کا شیطان۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا لوگوں کی جہالت کا، دیکھیں جب انسان جاہل ہو اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی حق قبول نہیں کرنا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بھئی قتل ہوں گے تو پتہ لگے گا۔ یعنی کیا؟ تم عمار کے قتل ہونے کا انتظار کرو گے؟ کتنوں کو اس نے یہ کہہ کر راضی کر لیا کہ تم اگر جب عمار قتل ہوں گے تو پتہ لگے گا، ابھی قتل تو نہیں ہوئے۔ بعض جاہل اسی بنا پر لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے، جنگ میں جناب عمار شہید ہو گئے۔ اب جب جناب عمار شہید ہوئے، دیکھیں جناب صفین میں جناب مالک اشتر کی شجاعت اور بہادری اپنی جگہ پر، لیکن جناب عمار کی شہادت نے ان کے قلوب میں جو شکوک و شبہات پیدا کر کے ان کے اندر کمزوری ایجاد کی، وہ اپنی جگہ پر۔ اب ایک بہت بڑی تعداد ہے جو شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئی کہ بھئی اب تو شہید ہو گئے، اب تو جناب عمار شہید ہو گئے، اس کا مطلب ہم باغیوں کے ساتھ تھے۔ عین اس وقت پہ یہ شیطان دوبارہ سامنے آ گیا۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ عمار کو جو لے کر آیا ہے وہ قاتل ہے، ہم نے تھوڑی مارا ہے، عمار مزے سے گھر میں بیٹھے تھے، جو لے کر آیا ہے وہ قاتل ہے۔ جب امیر علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ جملے پہنچے تو آپ نے کہا وائے ہو تجھ پر، اگر یہی معیار قائم کرے گا تو جو لوگ پیغمبر کے ساتھ گئے تھے کیا ان کے قاتل نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر ہو گئے؟ کیا معیار ہے تمہارا حق و باطل کا؟ لیکن مقام تأسف عزیزان من یہ ہے کہ وہ جاہل افراد اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ ہیں، لہذا اب تاریخ ہے، اس کو پڑھ کر دیکھیں کبھی تاریخ کو، یہ واقعہ تاریخ میں موجود ہے، ان کی جہالت نے، وہ جو واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے یہ تاریخ کا جھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ کوفی اور شامی اونٹ پر لڑائی کرتے ہوئے مقدمہ آ گیا ان کے پاس، 40 شامیوں نے آ کر گواہی دے دی کہ یہ اونٹ اس شامی کا ہے، فیصلہ ہو گیا، اونٹ اس کے حوالے کر دیا، کوفی سر پیٹنے لگا اور سر پیٹ کے کہنے لگا جن جاہلوں کو اونٹ اور اونٹنی کا فرق نہیں پتا، انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ اونٹ ہے یا اونٹنی، گواہی دینے آ گئے کہ یہ اس کا ہے، امیر شام نے اونٹنی کی قیمت دی اور ساتھ میں کہا کہ جا کر علی کو بتا دینا میں کن لوگوں کے اوپر حکومت کر رہا ہوں، جاہلوں کے اوپر حکم، اسی لیے تو عزیزان من جس کو دنیا سیاست دان کہتی ہے وہ سیاست دان نہیں تھا، وہ دنیا کا سب سے بڑا شیطان تھا، اس کی شیطنت ہے، لوگوں کی جہالت سے استفادہ کر کے حکومت کرنا کمال نہیں ہے، ان کو جہالت سے نکال کر نور میں لے کر آنا کمال ہے، ان کو اس جہالت سے باہر نکالنا کمال ہے، ان کی جہالت کا سوء استفادہ کر کے اس پر حکومت کرنا یہ کمال نہیں ہے، لہذا تاریخ یہ واقعات بیان کرتی ہے کہ جب یہ امیر شام امام حسن کو بھی ایک طرح سے اپنے طور پر دھوکہ دے چکا اور حکومت پر قبضہ کر لیا، اب مطمئن ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا، تو ایک دن عمرو عاص کو بلایا اور بلا کر کہا تو بتا کہ یہ جو لوگ میرے اتنے شیدہ ہیں، اتنا مجھ سے عشق کرتے ہیں، میرے حکم پہ کٹنے مرنے کے لیے تیار ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ اب وہ جانتا ہے کہ یہ بادشاہت کا خون بول رہا ہے، یہ بادشاہت ہے، اسلامی خلافت تو نہیں ہے، بادشاہ ہے، تو کہا جان کی امان دو گے تو بتاؤں گا، کہاں جان کی امان دے دی، کہا یہ تیرے پیچھے اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ یہ سب کے سب جاہل ہیں، سارے کے سارے احمق ہیں، یہ اس لیے تیرے پیچھے چلتے ہیں، اب سنا لامت ہے، بادشاہ سلامت ہے، غصہ آ گیا، اب جب لیکن جان کی امان دے چکے تھے، کہنے لگے اچھا جان کی امان تو میں نے تجھے دے دی، اگر تو نے ثابت نہ کیا تو تیرا سر اڑا دوں گا، اب عمرو عاص بھی جاہلیت کی پیداوار ہے، وہ کوئی کم چیز تھوڑی تھا، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کل جمعہ ہے، جمعے کی خطبے کے بعد مجھے 5 منٹ دے دینا، میں بتا دوں گا، ثابت بھی کر دوں گا، کہا ٹھیک ہے، جمعے کے خطبے کے بعد اعلان ہوا کہ جی عمرو ابن عاص خطاب کریں گے، آیا ممبر پہ بیٹھا، خطبہ وطبہ پڑھا، اس کے بعد ایک جھوٹی روایت، جھوٹا سلسلہ رائے قائم کر کے نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر سے نسبت دے کر کہتا ہے میں نے سنا، یعنی فلاں سے سنا، کہ پیغمبر نے نعوذ باللہ من ذالک فرمایا ہے کہ جس کی زبان کی نوک ناک کی نوک سے لگ جائے وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے کیا ہے جنت پاچ، اب جس کو ٹرائی کرنی ہے وہ گھر جا کے ٹرائی کرے، یہاں مت ٹرائی کرنا، زبان کی نوک ناک کی نوک پہ نہیں لگتی، یہ گھر جا کے ٹرائی کرنا، یہاں مت کرنا، مقام عبرت عزیزان من یہ ہے کہ ناک پر زبان کی لوک لگے یا نہ لگے اس کا جنت سے تعلق کیا ہے، کیا تعلق ہے اس کا، اور کیا جنت اتنی بے ارزش چیز ہے کہ زبان کی نوک ناک پر لگانے سے جنت واجب ہو جائے گی، ذرا سی عقل ذرا سی فکر کا مقام ہے، عبرت کا مقام ہے، لیکن ہوا کیا وہاں پر، پورا جمعے کا پورا مجمع زبان کی نوک ناک سے لگانے کی کوشش کر، آپ تصور کیجیے کیسی شکلیں بن رہی ہوں گی، بڑی دیر سے بہت ہنسا بہت ہنسا، اور بہت ہنسنے کے بعد ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے امیر شام کو متوجہ کرنے کے لیے کہ دیکھیے کیا کر رہے ہیں، اب جو اس نے ادھر دیکھا تو دیکھا وہ بھی ابا ڈالے ہوئے سر پہ، جہالت انسان کو کس مقام پر پہنچا دیتی ہے، جہالت انسان کو خدا رسول کا دشمن بنا دیتی ہے، جہالت کربلا برپا کر دیتی ہے، کربلا کا سارا جتنا بھی نقشہ ہے کھینچا ہوا اسی کا ہے، لہذا عزیزان من جہالت کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں ہے، جاہلیت وہ ہے جس نے امام کو ایک زمانے خاموشی کا زمانہ گزارنے پر مجبور کیا، میں نے کل آپ کو بتایا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جاننے والے چاہنے والے جتنے قبیلے ہیں سب پر شب خون مارا گیا ہے، منکرین زکات کہہ کر ایک ایک کو تہس نہس کر دیا۔ یہاں سے علی کی تنہائی شروع ہوئی تھی۔ پھر مولا کائنات نے اتنے عرصے اس تنہائی میں کام کیا کیا ہے، انہیں جاہلوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنے زمانے تک آپ اس قابل ہوئے ہیں، لیکن امام حسن کے دور میں کیا ہوا کہ اچھے اچھے، یعنی امیر المؤمنین جیسی شخصیت جناب عمار کی شہادت کے بعد رو رو کر کہتی تھی، اینا عمار، اینا سلمان، کہاں ہے میرے ساتھی؟ جن کے لیے امیر گریہ کرے وہ مقام ہے، انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ دوسرا مقام مقام مالک اشتر کا ہے، تفصیل انشاءاللہ کبھی اور، لیکن جناب مالک اشتر، میں نے پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہوگا عبداللہ ابن عباس کا ذکر کیا تھا، اور میں نے بتایا تھا کس طرح سے جناب امیر کے ساتھ سائے کی طرح سے رہا یہ آدمی۔ تفسیر علوم قرآن میں کتنا کسب فیض کیا تھا اس نے، لیکن ذرا سی زر و جواہر کی چمک نے پلٹا دیا۔ امیر کو دھوکہ دے کے بصرہ سے 6 لاکھ درہم لے کر مکہ بھاگ گیا۔ بھائی اس کا، حضرت اس کے اوپر اطمینان کر رہے ہیں، 80,000 درہم میں سب کچھ، اپنے بیوی بچوں کا خون بیچ کر امیر شام کے ساتھ۔ لیکن مالک اشتر نے کتنا وقت گزارا ہے امیر کے ساتھ؟ وہ وقت جو جناب امیر نے کوفے میں گزارا ہے اس میں سب سے زیادہ وقت گزارا ہے، لیکن اس سے پیچھے آپ چلے جائیں، جناب مالک اشتر جیسے افراد نے تاریخ میں ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اس آسرے میں مت رہو کہ تم امام کے نزدیک ہوگے یا امام کے خدمت میں ہوگے تو بصیرت آئے گی، امام کے اقوال پر عمل کر کے اطاعت میں اپنے آپ کو تسلیم کی منزل پر پہنچا دو، تم خود اپنے زمانے کے مالک بن سکتے ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ امام کے نزدیک ہوگے تو۔ مالک کی بصیرت کہاں نظر آ رہی ہے؟ مالک کی بصیرت کوفے میں اس وقت نظر آ رہی ہے کہ دیکھیے پورا سلسلہ ہے، یہودیوں نے جس طریقے سے اسلام میں تحریف پیدا کرنے کی کوشش کی، اس کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ جتنے بھی یہ بادشاہ نما لوگ تھے ان کی بغل میں ایک ایک یہودی آپ کو ہر ایک کی جگہ مل جائے گا۔ اسی طرح کا ایک یہودی شاعر ہے جو ولید کے ساتھ ہے، اور خلافت سوم میں ولید کو کوفہ کا گورنر بنایا۔ یہ ولید کوفہ کا گورنر، یہ وہ آدمی ہے کہ تاریخ میں اگر آپ نے کسی کے بارے میں سنا ہے کہ شراب کے نشے میں اس نے فجر کی 4 رکعت پڑھا دیں، اور جب لوگوں نے کہا کہ تم نے 4 کیوں پڑھائی تو کہا اگر کم ہے تو 2 اور پڑھا دیتا ہوں۔ بنو امیہ تو وہ بدبخت، وہ شجر ملعونہ ہیں کہ جس کے آگے چل کر انہی کی ناپاک اولادوں میں وہ افراد بھی آئے ہیں کہ جنہوں نے شراب کے نشے میں دھت ہونے کے بعد اپنی نجس حالت میں جو کنیز تھی اس کو اپنی ابا قبا اور امامہ دے کر کہا جاؤ اور مسجد میں نماز پڑھا دو، وہ نماز پڑھاتی رہی۔ یہ اسلام کے دعوے دار، یہی اسلام، یہ سارے اسلام کے دعوے دار، یہ وہی ہیں جو آج اسلام کے دعوے دار بن رہے ہیں، اس نجس کنیز کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ بصیرت چاہیے عزیزان من، حضرت کی بصیرت کیا ہے؟ اس کو جو شراب کے نشے میں نماز پڑھانے والا یہودی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس کے خلاف جو بغاوت تیار ہو رہی ہے، جب یہ نماز کے نشے میں اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرے گا تو وہ بغاوت سر اٹھائے گی، اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اس کی ابتدا مسجد سے ہوگی۔ پہلا کام کیا ہوگا؟ لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کریں گے۔ جب لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کریں گے تو دوسرے مرحلے میں ہر طبقہ فکر اپنے بندے کو آگے کرے گا، وہ کہے گا میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا، وہ کہے گا میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ ایک ہی وقت میں جب مسجد کوفہ میں کئی جماعتیں ہوں گی تو بڑا آسان ہو جائے گا یہ جاننا کہ کتنے گروہ ہیں اس وقت اس کے مخالفین میں، اور ہر گروہ کا کون کون ساتھی ہے، کون کون سا قبیلہ ملا ہوا ہے، آسانی سے ظاہر ہو جائے گا۔ اصل ہدف یہ تھا۔ اب جناب مالک اور جناب عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابہ کی بصیرت یہ ہے کہ جس وقت دشمن یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جدا ہو جائیں اور جدا ہو کر الگ الگ اپنی طاقتوں کا اظہار کر دیں، جناب مالک اور جناب عبداللہ ابن مسعود کے پیچھے جتنے لوگ ہیں وہ سب زور لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مالک ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے، عبداللہ ابن مسعود کے پیچھے نماز پڑھیں گے. انہوں نے کہا ہم اسی جماعت میں پڑھیں گے. اب یقیناً آپ میں سے بہت سو کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کہ ایک فاسق اور فاجر کے پیچھے نماز جماعت کیسے؟ جماعت نہیں پڑھ رہے، صرف جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو جماعت کے امام کے اوپر شک ہو جائے تو آپ الگ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ اس سے اس کی بے عزتی ہونے کا ڈر ہے. اسی جماعت میں کھڑے رہیں، فرادہ کی نیت سے نماز پڑھیں. لیکن یہاں پر ہدف کیا ہے؟ یہاں پہ چونکہ دشمن چاہتا ہے الگ جماعت بنے، لہذا دشمن کے مقابلے پر اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے کہ جتنی وہ کوشش کر رہا ہے جماعت الگ ہو، اتنی ہی کوشش ہو کہ جماعت باقی رہے، تاکہ اس کو آپ کی طاقت کا نہ پتہ لگے. ہم نے کتنے جگہوں پر، کتنے مقامات پر اپنی بے بصیرتی سے اپنے دشمن کو مضبوط کیا ہے. یہی حال اب دیکھیے، اسی کوفے میں ہماری بے بصیرتی کا نتیجہ کیا ہے؟ بے بصیرتی کا نتیجہ یہ ہے کہ جب اسی واقعات یہ جو واقعات پیش آئے ہیں، انہی واقعات کے 25 سال کے بعد جناب مسلم امام کے نائب کے طور پر موجود ہیں کوفے کے اندر، اور آپ نے کوفہ کے تمام معاملات تقریباً اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، چیزیں بڑی زبردست طریقے سے چل رہی ہیں. ادھر سے دشمن نے ابن زیاد کو کہا کہ جاؤ تم کوفہ کو ٹیک اوور کرو. ابن زیاد کی بغل میں جو یہودی ہے اس کا نام معقل ہے، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تو ایسے جائے گا تیرا تکے تکے کر دیں گے یہ. تو کہا کیا کروں؟ کہا کہ اپنے قافلے کو جس طریقے سے بنی ہاشم کا قافلہ چلتا ہے اس طریقے سے بنا، وہ لباس پہن جو بنی ہاشم پہنتے ہیں، اسی طرح کے ساری چیزیں ویسی اختیار کرو جیسی بنی ہاشم کی. پورے قافلے کو بالکل بنی ہاشم کے قافلہ جیسا، ویسے ہی امامے، ویسی ہی ابائیں، ویسی ہی قبائیں، بالکل بنی ہاشم کا رنگ اختیار کیا گیا. اور جیسے یہ کوفہ کے بالکل نزدیک پہنچے، ایک جاسوس کو بھیجا، اس نے جا کر کوفہ کے چوک کے درمیان میں کھڑے ہو کر آواز لگا دی کہ امام حسین مدینہ پہنچ گئے ہیں. اب امام حسین مدینہ پہنچے ہیں یا نہیں، اس کی خبر سب سے پہلے کس کو ملنی چاہیے؟ یقیناً جناب مسلم کو ملنی چاہیے. اگر کوفہ کے اس ماحول میں کوئی آواز لگا دے کہ امام حسین آ گئے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ مسلم کے پاس جانا چاہیے، مسلم سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ نائب ہو، آپ بتاؤ امام پہنچے یا نہ پہنچے. لیکن شیعہ، میں نے بتایا ہماری نازک رگ ہے ولایت، اسے دبا کے جو مرضی کرانا ہے کرا لو. یا امام حسین کا نام سنا، وہاں سارے جتنے شیعہ تھے سارے پاکٹ سب کے سب باہر نکل آئے، اہلن و سہلن، امام حسین کو مرحبا کرنے سارے کے سارے باہر نکل آئے. ابن زیاد نے دروازے کوفہ سے لے کر دارالعمارہ کے دروازے تک ایک ایک قبیلے، ایک ایک فرد کو اپنی آنکھوں میں اپنے ساتھیوں سے کہا نوٹ کر لو کون کون سے قبیلے کے افراد ہیں، تاکہ بعد میں اسٹریٹجی بنانے میں آسانی ہو جائے، پتہ ہو جائے کہ امام حسین کے لیے کون کون تیار ہے. اپنے ہاتھوں سے قاتل حسین کو دارالعمارہ کے دروازے تک لینے وقت، دارالعمارہ کے دروازے اپنے ہاتھ سے لے کر آئے. جب دارالعمارہ کے دروازے پر پہنچ کر اس نے چہرے سے نقاب اتارا تو اب انہیں پتہ لگا کہ ہم نے کیا غلطی کی. عزیزان من، کربلا کے اندر اس سے زیادہ شیعہ امام حسین کے پاس آ سکتے تھے، ہمارے پاس ایک طویل فہرست ہے. اگر یہ لوگ شہید نہ کیے گئے ہوتے، اگر یہ لوگ زندانوں میں نہ ڈالے گئے ہوتے، ان کے زندانوں میں ڈالے جانے اور قتل کیے جانے کا سبب کون بنا تھا؟ خود شیعہ. جناب حانی ابن عروہ کو شہید کیا گیا، جناب شریک ابن عابر اور ان کے بیٹوں کو شہید کیا گیا، جناب میسم تمار کو شہید کیا گیا، جناب مختار اور بہت سارے ایسے ہی شیعوں کو جیل میں ڈالا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے شیعوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ رہبریت کا استفادہ کرنا کیسے ہے، رہبر کے پیچھے چلنا کیسے ہے. عین یہی سب کچھ ظہور امام زمانہ کے دور میں ہونا ہے، جس وقت امام کا یقین کیجئے دشمن پوری طرح سے اس وقت تیار بیٹھا ہے، ہم سے زیادہ جانتا ہے، وہ مولا کے علائم بھی جانتا ہے، مولا کی شکل و شباہت بھی جانتا ہے، ایک ایک چیز کو نظر رکھے ہوئے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بہت آسان ہوگا جیسے ہی امام کے ظہور کا مرحلہ آئے گا اتنی تعداد میں مہدیوں کے اعلان ہوں گے کہ میرے اور آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ان میں سے اصلی مہدی ہے کون سا. تو کوفے سے سبق سیکھو, اپنے زمانے کے مسلم کو پہچانو, اور جب کوئی آواز لگائے کہ یہ مہدی وہ مہدی فلاں مہدی تو دھوکے میں مت آنا, مسلم کے چہرے کی طرف دیکھنا, جس طرف مسلم جائے گا حسین وہی پر ہوگا. مقام عبرت ہے. اب جو اپنے زمانے کے مسلم کو نہ پہچان سکا وہ پہنچے گا مہدی تک؟ کبھی نہیں پہنچ سکتا, نقصان کروائے گا. لہذا امام کا گریہ دعائے نطبہ کے علاوہ گریہ بتاؤں آپ کو کیا ہے زمانے کے امام کا. دعائے نطبہ الگ گریہ ہے امام کا, اس کے علاوہ گریہ کیا ہے؟ امام کی حدیث ہے, خود امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہار میں, اس کو نقل کیا علامہ مجلسی نے, امام فرماتے ہیں قد آزانا, بتحقیق خدا کی قسم ہمیں اذیت دی ہے. کس نے دی ہے؟ کفار نے, دشمنوں نے, منافقوں نے؟ نہیں, کسی کا نام نہیں لیا. کس نے ہمیں اذیت پہنچائی ہے؟ قد آزانا جہلاء الشیعہ وحمقاؤہم, جاہل شیعوں نے اور احمق شیعوں نے. کون؟ جاہل اور احمد. پھر ایک عجیب جملہ کہا ہے میرے مولا نے, فرمایا وَمَن دِينُهُ, اور وہ شخص کے جس کا دین جِنَاحُ الْبَعُوزَتِ اَرْجَحُ مِنْهُ, اور وہ آدمی کہ جس کے دین کے مقابلے میں میرے لیے میں مچھر کے پر کو ترجیح دوں گا, مچھر کا پر میرے لیے بہتر ہے اس کے دین سے. کیوں؟ اس لیے کہ جاہل شیعہ احمق شیعہ اگر دوستی کا اظہار بھی کرے گا تب بھی نقصان پہنچائے گا. تو یہ جو سینے چوڑے کر کر کے اپنے آپ کو مولائی اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے پھرتے ہیں, جتنا نقصان انہوں نے دین کو پہنچایا ہے کسی نے نہیں پہنچایا. اور آج بھی اگر ہم جہالت اور حماقت سے, ہم میں اور نائجیریا کے مومنین میں فرق کیا ہے؟ وہ جو ابھی 40 سال پہلے جہاں پر تشیعوں کا ابتدا ہوئی ہے, آج ان میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے مسلم کو پہچان کر اس کے پیچھے چلنا سیکھ لیا ہے. یمن میں اتنی بمباری کے باوجود پوری قوت کے ساتھ, ساری کی ساری قوت کے ساتھ یہ باطل قوتیں لگی ہوئی ہیں کہ یمن کی مقاومت کو دبا دے. تم یمن کی مقاومت کو کیا دباؤ گے؟ تم ابھی اپنے جنازوں کی فکر کرو, انشاءاللہ یہ تمہارے جنازوں کی آخری کیلے ہیں. انہوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ اپنے زمانے کے مسلم کے پیچھے کھڑے کیسے رہنا ہے. جنازے تو ہم بھی اٹھا رہے ہیں, اور کیسے کیسے جنازے, ابھی جو کچھ عرصے پہلے, بالکل بالکل محرم سے پہلے اطمینان سے جا کے ایک ہارٹ سرجن مار دو, کیا ہوا؟ شیعہ. بالکل اچھا, ارے بڑا افسوس ہوا, بڑا اچھا آدمی تھا. بس وہ تمہارا دماغ نوچ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ محرم سے پہلے مار دو, محرم میں کوئی ذکر نہیں ہوگا. حتیٰ شیعہ اس قابل بھی نہیں رہے کہ اس کے گھر جا کے کم از کم اس کے بچوں سے تعزیت کر لیں, اس کے سویم 40ویں کو کربلا کے ساتھ منانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کس کے نام پر مارا گیا ہے؟ کسی کے گھر والوں کو اٹھا کے لے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں, جس کو جہاں مرضی قتل کر دو, لیکن ہمارے جنازے ان کے جنازوں میں فرق ہے. ہم جنازے اٹھا تو رہے ہیں لیکن اب ہمارے لیے جنازے اٹھانا بھی ریت رواج بن گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کو ہم مناتے چلے آ رہے ہیں, اپنایا نہیں ہے ہم نے کربلا کو کبھی. اور جو کربلا مناتے ہیں ریت رواج کے طور پر, آج ان کے اپنے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے. ہم نے تابوت امام حسین اس لیے اٹھانا نہیں سیکھا تھا کہ وہ ایک رواج بن جائے, بلکہ تابوت امام حسین اس لیے اٹھانا سیکھا تھا کہ مولا ہم اپنے وجود کا اظہار کر سکیں. علم عباس اس لیے نہیں اٹھانا سیکھا تھا کہ میں یہ دیکھوں میرے علم کی لمبائی کتنی ہے اور میرے علم کی اونچائی کتنی ہے. علم عباس اس لیے اٹھانا سیکھا تھا کہ علم عباس اٹھاؤں تو مجھے پتا تو ہو کہ جناب عباس کا رش کیا تھا. آج کا دن جو حضرت عباس کی یادگار میں پورے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو پتا ہو کہ حضرت عباس کا جب سیدھا ہاتھ کٹا تھا تو آپ نے کہا کیا تھا؟ بصیرت یعنی عباس ہاتھ کٹنے پر کہہ رہے ہیں واللہ ان قطعتم یمینی ابدا، اگر تم میرا ہاتھ کاٹ دو گے انی احامی ان دینی ابدا، تم میرا اگر ہاتھ کاٹ دو گے تب بھی میں ہمیشہ اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا، میں ٹکڑے ہو جاؤں گا لیکن دین کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. آج میرے جوان کو پتا ہے کہ دین کی حمایت کہتے کسے ہیں؟ دین کی حمایت کا معنی کیا ہے؟ کتنا قیمتی لہو ہے حضرت کا، پورا لشکر حسین کا ختم ہو گیا لیکن ابھی تک حسین کے چہرے پر شگستگی کے آثار ظاہر نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ عباس، جناب عباس باقی ہیں. تو بیبیوں نے ابھی تک کسی سے پوچھا نہیں ہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، بچوں نے نہیں پوچھا کہ پانی آئے گا یا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عباس باقی. اطاعت کا مرحلہ یہ ہے کہ پوری عاشورہ پڑھ کر دیکھ لیجئے، کسی بھی مقام پر عباس آپ کو امام سے اذن مانگتے ہوئے دکھائی نہیں دے، اس قدر مطیع. جانتا ہے کہ جس وقت میرا مولا چاہے گا مجھے بھیج دے. لہذا جب پورا لشکر کھڑا ختم ہو گیا، آپ سر جھکائے امام کی خدمت میں کھڑے، کوئی جملہ نہیں ہے، سر جھکا کر کھڑے. امام نے وضعیت دیکھ کر دل کا حال سمجھ لیا، کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. بھئی یہ مقام بڑا سخت ہے، ایک مرتبہ دائیں دیکھا ایک دفعہ بائیں دیکھا. کہا مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا عباس علمدار ہوا کرتا، وہ لشکر کہاں ہے؟ سارا لشکر تو عباس اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر گنج شہیدہ میں لٹا چکا ہے. وہ بچے جن کو عباس نے پالا تھا ان کے جنازے آ گئے، عباس کھڑے ہیں. خدا جانے کس قدر اپنے دل کا خون بہایا ہے میرے مولا نے. مقام وہ آ گیا، کہا عباس تجھ سے مجھے آس ہے، بس اب اس سے زیادہ عباس بات نہیں کر سکتے. پلٹ کر واپس آ گئے، خیمے کے سامنے سے گزر رہے ہیں، ننے ننے بچوں کی الاتش کی آواز نے قدم کو روک دیا. جناب سکینہ کو بلایا، خشک مشکیزے کو علم سے باندھا اور جناب کو گود میں لے کر دوبارہ حضرت کی خدمت میں پہنچ گیا. جہاں عباس اور بچوں کے لیے پانی کی سبیل پر علماء کہتے ہیں جنگ کا اجازہ نہیں دیا، تو حضرت تلوار لے کر نہیں گئے ہیں، نیزے سے فرات کا گھاٹ جو تنہا آزاد کرا لے اسے عباس کو. مشق بھر لی ہے، بس پلٹتے ہوئے اب حضرت کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ پانی کسی طرح سے اپنے مولا کی خدمت میں پہنچا دو. اور وہاں شمر ملعون نے ایک مرتبہ آواز لگا کر کہا خبردار پانی نہ پہنچنے پائے. اب تصور کیجئے کربلا میں کہ ایک طرف علمدار حسینی ہیں، دوسری طرف پورا لشکر ہے جو ان کے اوپر ہے حملہ. لیکن نخلستان میرے مولا کے لیے سخت ثابت ہو گیا، اس لیے کہ سامنے آنے کی جرت کوئی نہیں کرتا، لیکن درخت کے پیچھے سے وار کرنا آسان ہے. ایک وار ہوا، حضرت کا بازو قلم ہوا تو نیزہ چھوڑ دیا لیکن مشق و علم کو نہیں چھوڑا. دوسرے وار ہوتے محسوس ہوا، اب جب دوسرا وار ہوا ہے تو علم گر گیا لیکن اپنے دانتوں سے مشق کے تسمے کو دبا کر اپنے آپ کو مشق کے اوپر جھکا دیا. اس حالت میں بھی ابھی تک خیمے کی طرف جانا چاہتے ہیں. راوی کہتے ہیں اتنے تیر آ کر حضرت کی پشت پر لگے کہ دور سے صرف تیر دکھائی دے رہے تھے، حضرت کا بدن دکھائی نہیں دے رہا تھا. لیکن ابھی بھی عباس خیمے کی طرف جانا چاہتے ہیں، بس ایک ملعون نے تیر مارا، مشق سکینہ سے جیسے ہی پانی بہا عباس نے خیمے کی طرف جانے کا ارادہ ترک کر دیا. اس عالم میں گرز لگا ہے سر اقدس پر، اور جب میرا مولا نہ سنبھل سکا گھڑے سے تو زمین پر گرا، مگر آزادار و انسان گرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ ہائے میرا مظلوم مولا، تاریخ کہتی ہے پورے وزن کے ساتھ جب زمین پر گرا، پشت کے سارے تیر بدن کے آر پار ہو گئے، بس آخری سلام کرنے کی مہلت ملی، علیک من السلام یا ابا عبداللہ، لیکن اس سلام کی آواز کا پہنچ رہا تھا، حسین نے ایک مرتبہ کمر تھام کر کہا الان انکسر ظہری،